الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن القائمين وينجي الصالحين يدعو المستجرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود بجي محمد وعلى محمد. عزداران امام حسین علیہ السلام، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا اور اس امام بنانے کے بعد ہمارے امر کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے ان کی جانب نیک کام کو انجام دینے کی وحی کی اور ساتھ ہی اس بات کی کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اس آیہ مجیدہ میں در حقیقت خداوند عالم ان ہادی اور رہنما کی صفات کو بیان فرما رہا ہے کہ جو ہادیان امت ہیں اور اس امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس بنا پر تمام اولیاء اکرام کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ ان کی پوری زندگی امر الہی کے تابع ہوتی ہے، ان کی پوری زندگی شریعت الہی کے تابع ہوتی ہے، ان کی پوری حیات اپنے مالک و رازق کے حکم و فرامین کے مطابق گزاری جاتی ہے۔ وجعلناہم ائمہ، ہم نے انہیں امام قرار دیا۔ یہدونا بامرنا، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔ یعنی جب امر الہی ہوگا تو در حقیقت وہ ہدایت کریں گے، یعنی ان کا ہدایت کرنا بھی امر الہی کے تابع ہوا کرتا ہے، ان کا ہدایت کرنا بھی امر الہی کے تابع ہوا کرتا ہے۔ وأوحينا إليهم فعل الخيرات، بھائی جب امام بنا دیا، جب ہادی بنا دیا، جب رہبر بنا دیا، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنی تائید بھیج دی، اللہ نے اپنی تائید کو ساتھ کر دیا۔ وجعلناہم، ہم نے قرار دیا، کوئی اور قرار دینے والا نہیں ہے، نہ میں ہوں نہ آپ ہے، نہ دنیا کا کوئی سسٹم ہے، قرار دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ کون؟ کہ جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا،
جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، حیات اس کی، علم اس کا، قدرت اس کی، سلطنت اس کی، زمین اس کی، آسمان اس کی، تو قرار دینے والا بھی وہ۔ وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام قرار دیا، اور امام قرار دینے کے بعد کیا؟ واوحینا الیہم فعل الخیرات، دیکھو یہ جو نیک کام انجام دے رہے ہیں یہ بھی ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ آج چاہتا ہوں کہ امام سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کچھ نکات عرض کروں۔ امام حسین کے وہ فرزند کہ جو کربلا میں موجود تھے، واقعہ کربلا کے چشم دید گواہ، کہ تمام مکاتب اسلامیہ میں اہل سنت شیعہ دونوں امام سجاد یا امام زین العابدین علی ابن الحسین کی زندگی کے متعلق بہت ساری کتابیں لکھ چکے ہیں کہ علی ابن الحسین کی عبادت، تقویٰ اور پرہیزگاری کس نتیجے کی تھی۔ لیکن چاہتا ہوں کہ پہلے مقدمے کی صورت میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ وجعلناہم ائمہ، کون کہہ رہا ہے؟ وجعلنا، ہم نے قرار دیا، یعنی قرار دینے والا کون؟ اللہ۔ بھائی کس کو قرار دے رہا ہے؟ یعنی ان کو جو ہدایت کرنے والے ہیں، جو رہبری کرنے والے ہیں، جو پیشوائی کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ اٹھانے والے ہیں۔ اب اس جار کا لفظ جیم عین لام جال، یعنی قرار دینا، جیسے ہماری یہاں جالی کہا جاتا ہے، جالی ڈگری۔ آج کل تو ماشاءاللہ سے لوگ جالی ڈگریوں پہ وزیر اور امیر بن جاتے ہیں، بہرحال ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جالی نوٹ بھی آ جاتے ہیں، یعنی اصل نوٹ کے مقابلے میں ایک اور نوٹ قرار دیا جائے کہ یہ بھی اصلی۔ توجہ فرمائیے گا، اصل نوٹ کے مقابلے میں، اصل کرنسی کے مقابلے میں، کہ جسے ایک ریاست در حقیقت بناتی ہے، چھاپتی ہے، اس کے مقابلے میں کچھ شر پسند، کچھ فرصت طلب، کچھ فساد کرنے والے، راتوں کو امیر ہو جانے والے، یہ کون ہیں؟ یہ ایک اور نوٹ بناتے ہیں، ایک اور کرنسی بناتے ہیں، اس کو قرار دیتے ہیں بظاہر ویسے ہی۔ توجہ فرمائیے گا، ساتھ ساتھ ہے میرے، یہ نہیں ہے، اصل نوٹ کی طرح، اصل کرنسی کی طرح، اصل ڈگری کی طرح، لیکن ہوتی نقل ہے، ہوتی جعلی ہے، ہوتی کاپی ہے، اصل نہیں ہوتی، قرار دیتے ہیں۔ اب خدا نے کہا جیم عین لام جال، ہم نے قرار دیا۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھیے کہاں کہاں خدا نے کس کو قرار دیا۔ جب زمین میں پہلے خلیفہ کی بات آئی، پہلے ہادی اور رہنما کی بات آئی، تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، جب پہلے خلیفہ کی بات آئی، اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بنانے والی ذات کون؟ اللہ۔ کسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو۔ اور جب امامت کی بات آئی اور امام کو مقرر کیا جانے لگا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کا امتحان لیا، جب کامیاب ہو گئے، مکمل کر دیا، اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ اب پتہ چل گیا کہ اگر کوئی خلیفہ بن کر آئے گا وہ بھی اللہ کے حکم سے آئے گا، کوئی ہادی اور رہنما بن کر آئے گا وہ بھی اللہ کے حکم سے آئے گا، اور جو امام بن کے آئے گا وہ بھی اللہ کے حکم سے آئے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ زکات ادا کریں،
وَقَانُوا لَنَا عَبْدِينَ، اور جتنے بھی آئمہ جن کو ہم نے امام بنایا ہے یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بن گئے تھے۔ بس عزیزِ نگرامی، یعنی خدا قرار دینے والا ہے، ہادی اور رہنما در حقیقت خدا اس کا تعین کرنے والا ہے۔ اور آپ کے تمام نیک اعمال جو آپ نے زندگی میں انجام دیے، زبان زد خاصہ عام تھے، مورخین میں جس میں سنی بھی شامل ہیں شیعہ بھی شامل ہیں، سب نے امام زین العابدین کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ اور آج چاہتا ہوں کہ بس امام علی ابن الحسین کی سیرت سے متعلق کچھ نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس لیے کہ اس کا نام بھی علی اور اس کے دادا کا نام بھی علی، اس کا نام بھی علی اور اس کے دادا کا نام بھی علی، ایک مماثلت پائی جاتی ہے۔ بس ذکر کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر وہ قلعہ خیبر کو اکھاڑ کر لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کا مزاق آن پائے، علی مرتضی بن جائے، تو اسی کا پوتا کربلا میں آ کر کربلا سے لے کر کوفہ و کوفہ سے لے کر شام تک کی تمام منزلوں کو در حقیقت فتح یاب کرتے ہوئے یزیدیت کو زمین بوس کرتے ہوئے علی ابن الحسین بن جائے۔ علی ابن الحسین امام سجاد کی زندگی کئی جہاد سے قابل غور ہے، خصوصاً واقعہ کربلا کے بعد، چونکہ معمولاً امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے یہ پہلو بیان نہیں ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد 35 سال جو امام سجاد نے گریہ کیا، کربلا کی یاد کو باقی رکھا، اور دعاؤں کے ذریعے سے جو میسج دیا، صرف یہی دو کام کیے، لیکن حقیقتاً امام نے اس سے بڑھ کر کئی ایسے بنیادی کام انجام دیے ہیں کہ جو آنے والے آئمہ کے لیے، ان کی تحریک کے لیے رہنمار کر گئے۔ اور ہر امام اپنے سے بعد میں والے آنے والے امام کی زندگی اور اس کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے در حقیقت ایسی حکمت عملی اور پالیسی اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے آنے والے حالات میں در حقیقت، کیوں کہ امام سجاد کا دور اور کربلا اور کربلا کے بعد کے جتنے حالات ہیں وہ سب ایسے حالات تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد، شہادت کے بعد سختی کر دی گئی تھی کہ کوئی ذکر حسین کو انجام نہ دے، سخت ترین شرائط، کٹھن مراحل اور حالات سب کے سامنے موجود تھے۔ جہاں پر بھی کوئی اگر مظلومیت نواز رسول کو بتاتا یا بتانے کی کوشش کرتا، اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ اور اس حد تک حالات خراب تھے کہ امام سجاد کو اپنی روش اور حکمت عملی تبدیل کرنی پڑی۔ مجلس آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ امام سجاد کی زندگی کے وہ پہلو جو یا تو بیان نہیں کیے جاتے یا بہت ہی سرسری انداز سے بیان کیے جاتے ہیں، ان پہلوؤں کو رکھوں، اس لیے کہ آپ کو علم ہے کہ آپ کے امام کی سیرت اور زندگی آپ کے لیے حجت ہے۔ روز قیامت خدا ہم سے اور آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے امام کی سیرت پہ عمل کیا، آپ کہیں گے جی۔ امام کی سیرت اور امام کی سوانح حیات ہمارے لیے حجت ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امام سجاد اپنی زندگی میں کس حکمت عملی کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ حالات جو امام حسین کے زمانے میں سیاسی حالات تھے، وہ حالات امام سجاد کے زمانے میں نہیں تھے۔ اس بنا پر امام سجاد اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرتے ہیں اور یزیدیت کا اور بنو امیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے در حقیقت ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ میدان عمل میں اترتے ہیں.
وجہ کیا ہے حکمت عملی کو تبدیل کرنے کی؟
وجہ یہ ہے کہ 61 ہجری 10 محرم عاشور کے دن نواسِ رسول کو قتل کر دیا.
کون نواسِ رسول؟
جس کی عظمت، جس کی شرافت، جس کا مقام، جس کا مرتبہ، جس کے بابا کا حسب نسب، جس کی ماں کا کردار، جس کے بھائی کا کردار، جس کے نانا کی عظمت و شرافت، از ہر من الشمس ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ حسین کون، حسین کس کا بیٹا، حسین کی ماں کون، حسین کا والد کون، حسین کا بھائی کون، حسین کی نانی کون، حسین کا نانا کون، سب جانتے ہیں. اور اس حد تک کہ عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں موجود ہیں.
امام حسین کا سن سال 2-3 سال کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ روایت اہل سنت محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ نے فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ.
عربوں میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کی کنیت سے پکارا جاتا ہے، نام لے کے نہیں پکارا جاتا. تعجب کی بات یہ تھی حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ایک 2 یا 3 سالہ بچے کو اس کی کنیت کے ساتھ پکارا جائے. تو جب رسول اللہ نے اپنے صحابی کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھے تو کہا کہ تعجب مت کرو عبید بن کعب. کہا کیوں؟ کہا کہ مکتوب علی یمین العرش، عرش کے داہنی جانب لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات. رسول اللہ اپنی حیات میں اپنے صحابہ کے درمیان یہ بتا رہے ہیں کہ عرش کے داہنی جانب خداوند عالم نے یہ لکھ دیا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات ہے. اپنی دور میں تو امام حسین کا مقام مرتبہ سب کے سامنے ہے. 61 ہجری میں امت کے کچھ لوگوں نے آ کر امام حسین نواسِ رسول کو قتل کر دیا. یعنی 11 ہجری میں سرکار وصال فرماتے ہیں اور 61 ہجری میں کربلا رونما ہوتی ہے. 50 سال، 50 ایئرز، نصف صدی، ہاف سینچری. کیا انقلاب برپا ہوا؟ کیسے لوگ تبدیل ہو گئے؟ کیسے زمانہ تبدیل ہو گیا کہ مسلمان کلمہ گو، قاری قرآن، حافظ قرآن، نماز روزے کی عبادت انجام دینے والے آئے اور نواسِ رسول کو اسلام کے نام پر یزید لعنت اللہ علیہ سے بیعت نہ کرنے کے جرم میں حسین ابن علی کو کربلا میں قتل کر دے. یہ کیسا انقلاب آیا؟ یعنی مسلمان کہاں گئے، اسلام کہاں گیا، ایمان کہاں گیا؟ تاریخ سوال کر رہی ہے کہ ان 50 سالوں میں کیا انقلاب رونما ہوا کہ مسلمان حافظ قرآن، کلمہ گو، واقع میدان کربلا میں آتے ہیں اور حسین ابن علی کا سر کاٹ دیتے ہیں، ان کے اصحاب کو شہید کر دیتے ہیں، نبی زادیوں کو، نبی کی نواسیوں کو، آل نبی کو، عترت نبی کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جاتا ہے. جائے تعجب ہے، سوال ہے آخر ہوا کیا تھا؟ اتنا بڑا معاشرہ جو مختلف شہروں میں پھیلا ہوا تھا، اتنی بڑی سلطنت، خلفاء راشدین کے زمانے میں ایران تک سلطنت پھیل چکی تھی، بڑی بڑی فتوحات ہو چکی تھی خلفاء راشدین کے زمانے میں، بہت وسیع و عریض سلطنت پھیل گئی جی، تو یہ مسلمان خاموش کیوں تھے اس قتل کے سامنے کہ نواسِ رسول کو، کسی اور کو نہیں، نواسِ رسول جو دامن رسالت میں پرورش پائے، جس کو رسول اللہ اپنے کندھے پر بٹھائیں، جسے جبرائیل، جس کا جھولا جلائیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزان کرام. یہ سوال ہے تاریخ سے کہ بتاؤ وہ مسلمان کہاں گئے. تو یہ بہرحال یہ موقع نہیں کہ میں اس کو
بہت زیادہ کھولوں، صرف اشارہ کرتا وہ گزر رہا ہوں. 50 سالوں میں انقلاب رونما ہوا، اور امام حسین کو اس جرم کی بنا پر کہ ایک فاسق فاجر زانی شرابی یزید کی بیعت نہیں کی. اجماع امت اسلامیہ ہے، اہل سنت بھی اور اہل تشیع بھی، تمام علماء شیعہ سنی اس بات پر متحد و متفق کہ یزید شراب پینے والا، یزید کھلے کھلے برائیوں کو انجام دینے والا، یزید حلال خدا کو حرام کرنے والا، یزید حرام خدا کو حلال کرنے والا، یزید شریعت محمدی کا مذاق اڑانے والا، یزید خدا کی وحی کا تخت و تاج پر بیٹھ کر انکار کرنے والا، یزید محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار نہ کرنے والا، پہلا گستاخ رسول. اگر آج کہیں سے یہ گوشہ و کنار سے آواز آئے کہ جناب یزید تو رحمت اللہ علیہ تھا، یزید تو خلیفہ مسلمین تھا، تو یہ اجماع امت اسلامیہ نہیں ہے، یہ در حقیقت یزید کے سیاہ کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا نہ شیعوں سے کوئی تعلق ہے، نہ سنی سے کوئی تعلق ہے، نہ علماء اہل سنت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی شیعہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ یزید ایک بدکار فاسق شخص تھا. اس جرم کی بنا پر امام حسین کو قتل کر دیا گیا، نواسہ رسول کو کس جرم کی بنا پر؟ کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کی. کیوں نہیں بیعت کی؟ اس لیے کہ وجعلناہم ائمہ، جس کو اللہ امام بنائے، جس کو اللہ ہادی اور رہنما بنائے، جس کو اللہ ہادی اور قائد قرار دے، وہ پھر انسانوں کے بنائے ہوئے در حقیقت نہ نظاموں کی بیعت کرتا ہے نہ ان کے سامنے سر جھکاتا ہے. اس بنا پر امام حسین کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور آپ کے اصحاب کو بھی شہید کیا اور آپ کی آل کو قیدی بنا لیا. اب جب یہ قافلہ چلا 11 محرم کو، میں حالات بتا رہا ہوں کہ آخر حالات کیا تھے، پابندی لگا دی گئی کہ جناب ذکر حسین نہیں کیا جا سکتا. پوری کوشش کی گئی کہ یہ اسیر جو کربلا سے اہل بیت کے گھر والے اور ان کے اصحاب اور خواتین، جو کچھ بھی جو لوگ بھی قیدی بنائے گئے ہیں، ان کو شہروں میں پھیرایا جائے، یہ کہہ کر کہ یہ خارجی تھے، انہوں نے یزید وقت کے خلاف، بادشاہ وقت کے خلاف قیام کیا، ان کو ہم نے تحقیق کی، یہ ان کے سر ہیں، یہ ان کے خواتین ہیں، ان کو قیدی بنا لیا ذلت و رسوائی کے ساتھ. اب یہ یزید کی منصوبہ بندی، لیکن خداوند عالم نے یزید کو اس کے سارے منصوبوں میں ناکام و نامراد کر دیا. جہاں جہاں سے قافلہ گیا، حق و صداقت کے دیے جلاتا گیا، کربلا کی ترجمانی کرتا گیا، شہداء کربلا کا پیغام پھیلاتا چلا گیا. دیکھیے، امام حسین انسانیت کے امام ہیں. شاعر کہتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. درود بھیجے محمد والے محمد کا. یہ تمہیدی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ حالات پتہ چل سکے جس میں امام نے قیام کیا، امام سجاد نہیں. اور قیام کس نوعیت کا تھا؟ قیام کس نوعیت کا تھا؟ بعض اوقات تلوار سے قیام ہوتا ہے، بعض اوقات 25 سال سکوت و صبر کے ذریعے سے قیام ہوتا ہے، بعض اوقات دعاؤں اور گریے کے ذریعے سے قیام ہوتا ہے، بعض اوقات دین خدا کو علم اور تعلیم کے نور سے آراستہ کرتے ہوئے، لوگوں کو شریعت کے قوانین سے اپ ڈیٹ کرتے ہوئے قیام ہوتا ہے. قیام کی مختلف صورتیں ہیں. اس بنا پر اب جب یہ کارواں چلا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد امام زین العابدین کے خطبوں نے در حقیقت حال کو لوگوں پر واضح کر دیا. کہ حقیقت کیا ہے اور ہم کون ہیں. جہاں جہاں سے قافلہ گزرا, اور یہی وجہ ہے کہ کوفے میں قیام شروع ہو گیا, قیام تقویٰ, یعنی وہ لوگ جو حضرت مسلم کا ساتھ دینا چاہتے تھے اور ساتھ نہ دے سکے, اب انہوں نے کہا کہ ہم در حقیقت امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے اور توبہ کرتے ہیں, اور اب ہم مثال کے طور پر یزید کے سیاہ کرتوتوں کے خلاف جہاد کریں گے. قیام شروع ہو چکا. دوسری جانب جب یہ آل نبی کا کارواں مدینے پہنچا تو وہاں جا کر در حقیقت امام سجاد امام زین العابدین نے, اور اس لیے کہ مدینہ کوئی معمولی شہر نہیں تھا, کوئی کوفہ نہیں تھا, کوئی شام نہیں تھا, کوئی دمشق نہیں تھا, جہاں پہ بنو امیہ جو ہیں وہ جیسے چاہیں حالات پیدا کر دیں. یہ اسلامی پہلی اسلامی ریاست کا مرکز ہے. مہاجر انصار بھائی بھائی ہیں. آل نبی کی محبت تمام مسلمانوں کے دل میں موجزن ہے, اور الحمدللہ آج بھی تمام شیعہ سنی مل کر اس غم کو مناتے ہیں. اگر آج کہیں سے اختلاف و تفرقے کی بات کی جاتی ہے تو در حقیقت نہ یہ شیعہ کی طرف سے نہ سنی کی طرف سے, شیعہ سنی علماء اور عوام متحد ہیں. اسی فرش ادا پر مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر اہل سنت موجود ہیں, یہ ذکر حسین ابن علی میں آئے ہیں, بیٹھے ہیں, ذکر سن رہے ہیں. اس لیے کہ امام حسین شیعوں کے امام نہیں ہیں, امام حسین صرف سنیوں کے امام نہیں ہیں, امام حسین انسانیت کے امام ہیں. انسان کو بیدار کو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. تو اس وقت ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ اتحاد و اتفاق سے در حقیقت اس کارواں کو لے کے آگے چلے, تاکہ پاکستان کے دشمن, شیعہ کے دشمن, سنی کے دشمن, استحکام پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کریں. کبھی صحابہ اکرام کا مقدس نام لے کر فساد کرانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی مختلف اہل سنت کے ناموں سے سامنے آ کر فساد کرانے کی کوشش کرتے ہیں. انچولی کا واقعہ آپ کے سامنے, شیعہ سنی شہید ہوئے. کیوں؟ چاہتے تھے کہ وہاں پر ایک دفعہ پھر اختلافات کو ہوا دی جائے. تحریک طالبان پاکستان نے پوری کوشش کی, مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں. کبھی المدد یا رسول اللہ کہنے والوں کو کہ جناب یہ شرک و بدعت ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں, یہ کہہ کر انہیں کافر قرار دیتے ہیں. کبھی اہل تشیع کو یا علی مدد کہنے کے جرم میں شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. یہ تکفیری گروہ ہے جو سنیوں کو بھی کافر قرار دیتا ہے اور شیعوں کو بھی کافر قرار دیتا ہے. تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ دہشت گرد ہیں, اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو اپنی صفوں سے نکالیں. تو شیعہ سنی متحد ہیں. مدینے میں بھی تمام شیعہ سنی متحد ہیں. آل نبی واپس پہنچے تو ایک کوہرام برپا ہو گیا کہ امام حسین کو قتل کر دیا گیا, نواز رسول کو تہ دیکھ کر دیا گیا, تین دن کا بھوکا پیاسا, اور آل نبی کو, خواتین کو, حضرت علی کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اس طریقے سے بے مکنہ چادر بازار میں پھرایا گیا, کوہرام برپا ہو گیا. حاکم مدینہ 22 سال 23 سال کا ایک نوجوان تھا جو بھی یزید کی طرح اقتدار کی مستی میں غرق تھا. اس نے تین اصحاب پہ مشتمل, تین افراد پہ مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی کہ وہ جائیں اور وہ جا کر یزید کے معاملات کی جانچ پڑتال کریں. عبداللہ ابن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ کے صحابی ہیں, حنزلہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا. عبداللہ ابن حنزلہ کی سربراہی میں ایک وفد تشکیل دیا گیا جس میں تین افراد شامل تھے. یہ وفد گیا مدینے سے گیا شام یزید کے دربار میں. یزید کو پتہ چلا, حاکم مدینہ نے خط لکھ دیا کہ بھائی یہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے, ایک وفد آ رہا ہے, ذرا تمیز کے انسان کے بچے بن جاؤ تو یہ آگے تمہاری رپورٹنگ کریں گے. اب یزید دنوں سے نہ ہوش نہ عقل, اس نے بھی جناب ان کو رشوت دی اور بڑے بڑے تحائف ان کے ساتھ کر دی کہ جاؤ. اچھا وہاں پر بھی اس نے ایسی حرکتیں کی جس سے اس کا پول کھل گیا کہ یہ کون ہے, کیا ہے, کیا چاہتا ہے. ان مسلمان تابعین نے تابع تابعین نے در حقیقت یزید کے کرتوتوں کو اپنے نظروں سے دیکھا، مشاہدہ کیا اور مدینے پہنچے اور کہا کہ جناب یزید فاسق و فاجر ہے، واجب القتل کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ تین افراد مشتمل کمیٹی، معتبر ترین افراد اس زمانے کے، لہذا انہوں نے وہاں پر شورش شروع کر دی اور کہا کہ یزید کے خلاف قیام ہوگا، یزید نے آل رسول کو قتل کیا، یزید نے نواز رسول کو قتل کیا اور یہ اس طرح حرام کاریاں کرتا ہے، حلال خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام قرار دیتا ہے۔ مدینے میں الگ قیام شروع، کوفہ میں الگ قیام شروع، مکے کی حالت بھی کوئی اس سے زیادہ چینج نہیں تھی۔ عبداللہ ابن زبیر وہاں پر حاکم تھا اور اس نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی اقتدار کے سامنے کہ جناب میں یزید کی بیعت نہیں کروں۔ پہلے مدینے میں عقبہ کو بھیجا گیا تقریباً کئی ہزار لشکر کے ساتھ کہ جاؤ اور اس شورش کو، اس فتنے کو جو مدینے میں یزید کے خلاف اٹھ رہا ہے اس کو دباؤ۔ تین دن کی مہلت دی، 90 سال کا یہ بوڑھا بدبخت انسان مرنے کے قریب تک قبر میں پاؤں لٹکا بیٹھا تھا، لیکن یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ مدینے میں چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ 63 ہجری کا تقریباً، یہ 62 ہجری کا بعض تاریخوں نے لکھا ہے، یہ واقعہ ہے، واقعہ کربلا کے 2 سال یا 2.5 سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ عقبہ کئی ہزار کی فوج لے کے پہنچا، 3 دن کی مہلت دی کہ آپ سرنڈر ہو جائیں، ہتھیار ڈال دیں، لیکن عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پوری جماعت اور پورے مسلمان ان کے ساتھ متحد کہ ہم یزید کے خلاف قیام کریں گے اور یزید کی جو فوج آئی اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے، ہتھیار نہیں ڈالے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی مدینے سے باہر، اور اس کے بعد شروع میں یہ مسلمان مسلط ہوئے لیکن بعد میں ان کو شکست ہوئی اور یزید کی فوج مدینے میں داخل ہوئی، قتل و غارت کیا، مسلمان خواتین کو مباح قرار دیا گیا۔ آج جیسے کہ جہاد النکاح کے نام پر عفت و پاک دامنی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں غیر علمی فتووں کے ذریعے سے، جنہیں خود اہل سنت قبول نہیں کرتے کہ جاؤ اپنی عزت و ناموس کو بھیجو جہاد النکاح کے نام پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بشار اسد کی حکومت کو گرانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسرائیل کے مخالف کھڑا ہے، اس لیے جہاد النکاح کے نام پر تیونس سے، مختلف ممالک سے مسلمان خواتین کو بھیجا گیا، اور جو کچھ بھی ہوا اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ مسلمان خواتین کی عزت و ناموس کو مباح قرار دیا عقبہ نے فوج یزید کے لیے، کئی ہزار بچے ولد الزنا پیدا ہوئے نعوذ باللہ، مسجد نبوی کو استبل بنایا گیا۔ یہ حال تھا مکے میں بھی، منجیقوں کے ذریعے سے یزید نے در حقیقت حملہ کروایا، کعبۃ اللہ کو آگ لگائی، حرم الہی کی حدود کو اور احترام کو، تقدس کو پامال کیا گیا۔ یہ اتنی سختی، اتنا اختناق کا دور کہ انسان حق بات کی جرأت نہیں کر سکتا۔ مکہ و مدینہ دو بڑے اسلامی مرکز تھے، وہاں پر یہ عالم، مدینے میں 3,300 افراد نشانہ بنے، جن میں سے تقریباً 2,600 مہاجر و انصار نے شہادت پائی۔ 2,600 مہاجر و انصار نے فوج یزید کے خلاف جہاد میں حصہ لیتے ہوئے درجہ شہادت در حقیقت انہوں نے پائی۔ کیوں؟ یہ حال تھا، اور مکے میں جو کچھ بھی ہوا وہ الگ ہے، حرم الہی کی، امن الہی کے، تقدس کو پامال کے، وہ الگ ہے۔ یہ یزید کے کارنامے، کاش کہ آج یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے یزید کے ان کرتوتوں کا جو تاریخ نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، کاش کے جائزہ لیتے تو یہ کہنے سے پہلے سوچ لیتے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب ایسے دور میں امام سجاد کی در حقیقت امامت کا آغاز ہوتا ہے۔
عصر عاشور 10 محرم 61 ہجری سے.
بظاہر ہمارے سامنے یہی ہے کہ امام نے یا دعاؤں کے ذریعے سے میسج دیا ہے یا واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے, لیکن امام نے کچھ ایسے کام انجام دیے جو نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آئندہ آنے والے حالات میں آنے والے اماموں کے لیے مددگار ثابت ہوئے. آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ, دور بھیجے محمد والے محمد پر. مجلس صاحب سنتے رہتے ہیں, فضائل سنتے رہتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی حالات جو امام حسین کے حالات زندگی میں تھے اور امام سجاد, اور پھر امام سجاد کی کیا حکمت عملی تھی, اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ نوجوان بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارا ہر امام وقت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے. آج وقت کا تقاضا کیا ہے؟ آئیے خاموشی ساتھ لیں, چپ ہو جائیں, خاموش بیٹھ جائیں, یا اس یزیدیت کے خلاف, اس دہشت گردی کے خلاف, اس طالبانائزیشن کے خلاف کہ جس میں فوج بھی شامل, نشانہ بنے رینجرز پولیس بھی شامل, سنی بھی شامل, حتی معتدل دیوبندی علماء بھی شامل, دیوبندی علماء کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. صرف سنی نہیں, بریل بھی نہیں, ہمیں بھی نہیں, دیوبندی معتدل علماء کو بھی نشانہ بنایا ہے اس طالبان نے. دہشت گردی کی انتہا ہوتی ہے, یعنی اسلحے کی نوک پر اپنا نظریہ تھوپنا, یہ در حضرت بنو امیہ کا کردار تھا. یزید یہی چاہتا تھا کہ میری بات مانو ورنہ قتل ہو جاؤ, ورنہ تمہیں تہ دیکھ کر دیا جائے گا. حسین ابن علی نے کہا مثلی لا یوا یوم سلا, صرف میں حسین ابن علی نہیں بلکہ تا قیامت جو بھی حسینیت کی راہ پہ چلے گا وہ کبھی یزید اور یزید جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. تو جتنے بھی معتدل دیوبندی شہید ہوئے وہ سب حسین ابن علی کی سیرت پہ چلتے ہوئے, جتنے بھی سنی بھائی شہید ہوئے وہ سب حسینیت کی سیرت پہ چلتے ہوئے, شہدائے نشتر پار کو, اہل سنت کی قیادت کو بم سے اڑا دیا گیا, عاشور کے شہدا ہوں, راولپنڈی کے شہدا ہوں, یا کراچی کے انچولی کے شہدا ہوں, یا پھر بربریت دہشت اتنی بٹھانا چاہتے ہیں اسلحے کی طاقت کی نوک پر دھوس دھمکی سے اپنے نظریہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسی کراچی میں ایک شخص کو اس بنا پر اس کا عقیدہ آپ کے عقیدے کے مخالف تھا اس کا سر کاٹ کر سراب گول کے پل پہ لٹکا دیا جائے. یہ پاکستان کے ارباب اقتدار کے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ دہشت گرد, یہ وحشی جانور, یہ درندے, یہ صفات, یہ خون آشام کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ شیعہ سنی متحد ہو, دیوبندی کو بھی مارا جا رہا ہے, اہل سنت بریلوی مسلم کو بھی مارا جا رہا ہے, کوئی بھی ان دہشت گردوں سے محبوب نے اوپر سے نواز انتظامیہ جو ہے وہ ان سے مذاکرات کا لا خراب رہی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے, مذاکرات کریں گے, کون سے مذاکرات, کیسے مذاکرات, کون ہے جو ان کے ہاتھوں شہید نہیں ہوا, اور تو اور اسی طالبان کے سیاسی ونگ در حقیقت پاک فوج کے جوانوں کو جو شہید ہو رہے ہیں انہیں مرد اور ہلاک کہیں, اور دہشت گردوں کو در حقیقت کہیں گے یہ شہید, یہ غداری ہے وطن سے, یہ دین سے غداری ہے, یہ ریاست کے قوانین سے غداری ہے. تو وقت کی کیا ضرورت ہے, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شیعہ سنی کو متحد ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو پتہ چلے ہماری نوجوان نسل کو کہ امام سجاد نے کن حالات میں قیام کیا. اب ان حالات میں امام سجاد پہلا کام جو امام حسین کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے انجام دیا وہ ہے کربلا کے حقائق کو سامنے لے کر آئے, ظلم کے چہرے سے نقاب کو الٹ دی سید سجاد نے. جہاں جہاں گئے سب سے پہلا مقابلہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کے ساتھ دربار ابن زیاد میں ہوا, دوسرا مقابلہ یزید لعنت اللہ علیہ کے ساتھ یزید کے دربار میں ہوا, اور وہاں پر اس کو ایسا رسوا کیا. امام نے جب خطبہ دینا شروع کیا انا ابن کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو ہدایت لے کر آیا, جو قرآن لے کر آیا, جو شریعت لے کے آیا, جو تمہیں انسان بنانے کے لیے آیا. میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں, میں مکہ و منیٰ کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جسے تین دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو لوگ نیزہ پہ چڑھایا گیا, میں اس کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے آپ نے خطبہ شروع کیا. اب لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ اچھا ہم نے تو سنا تو یہ تو باغی ہیں لیکن یہ تو فرزند رسول ہے, یہ تو نواز رسول ہے, یہ تو اولاد رسول ہے, یہ آل رسول ہے. اب وہیں پر قیام شروع ہو گیا, وہیں پر چمگوئیاں شروع ہو گئیں, وہیں پہ یزیدیت کے خلاف. تو یزید نے کہا فوراً اذان دو, اور جب بات آئی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں, تو امام زین العابدین نے یزید کی طرف رخ کیا اور کہا اے یزید بتا کہ محمد تیرے جد تھے یا میرے جد تھے, اگر تیرے جد تھے تو تو جھوٹ کہتا ہے اور اگر میرے جد تھے تو کیا وجہ ہے کہ میرے جد ہونے کے باوجود بھی تو ان کی آل کو اس طریقے سے قیدی بنا کر اپنے سامنے لائے. کوئی جواب نہیں یزید کے پاس, دشنام ہو گیا, بدنام ہو گیا. اس طریقے سے امام سجاد نے اپنی زندگی کا آغاز کیا, سیاسی زندگی کا آغاز. یزید پہلا حملہ ظلم کو بے نقاب کیا, یزید کے کرتوت کو بیان کیا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, پیروں میں آب لے پیر, در حقیقت لہو لہان تازیانوں سے گلے میں خاردار تھا, مائیں بہنیں بیٹیاں بے پردہ ساتھ ساتھ, شرابیوں کا مجمع, زانیوں کا مجمع, گناہگاروں کا مجمع, قرآن کے دشمنوں کا مجمع. لیکن وہاں پر بھی سید سجاد نے ظلم کو بے نقاب کیا, مظلوم کی حمایت کی. پہلا کام امام سجاد کا یہ ہے. جیسا کوئی یہ کہہ دے امام سجاد نے کوئی کام نہیں کیا تو وہ تاریخ سے واقف نہیں ہے. ظلم کو ظالم کے سامنے, ظالم کے سامنے آنکھوں میں آگے ڈال کر قیدی بنا ہوا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑی, جکڑا ہوا ہے, لیکن پھر بھی کہ تم میرے ہاتھوں کو قید کر سکتے ہو, پیروں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال سکتے ہو, لیکن میری حریت کو, میری آزادی کو, میرے شعور کو, میرے فہم کو, میری شجاعت کو, میری زبان کو قید نہیں کر سکتے. یہ امام سجاد کا پیغام درود بھیجے محمد و آل محمد پر, کہ اس طریقے سے. اور اس کے بعد جب مدینہ تشریف لے آئے تو پھر مظلومیت امام حسین کو بیان فرمایا. مختلف کبھی کھانا لایا جاتا تو آپ گریہ فرماتے, پانی لایا جاتا آپ گریہ فرماتے, بازار میں جاتے تو جب قصاب کی دکان پہ پہنچتے تھے تو کہتے تھے قصابوں یہ بتاؤ کہ کیا اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا, تو وہ قصاب کہتے تھے مولا ہم اس کے سامنے ظرف آب رکھ دیتے ہیں, اس جانور کے سامنے جس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں, جب تک وہ سیر ہو کے پانی نہیں پی لیتا ہم ظرف آب نہیں ہٹاتے. جب یہ سن لیتے تو ایک دفعہ کربلا کا رخ کرتے اور کہتے ہائے میرا بابا حسین جسے تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. اس طریقے سے مظلومیت کو بیان کیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مظلومیت میں وہ درد رکھا ہے, وہ آہ رکھی ہے, وہ طاقت رکھی ہے کہ جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. ظالم اپنے ظلم سے مظلوم کا اتنا کام خراب نہیں کرتا جتنا اپنے پیر پہ کلہاڑی مارتا ہے. آج یہ دہشت گرد کبھی سنی کو, کبھی شیعہ کو, کبھی فوج کو, کبھی پولیس کو, کبھی رینجرز کو, مختلف لوگوں کو تہتے کر رہے مار رہے ہیں, یہ مظلومیت کا محاذ بنتا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ فتح بھی اسی مظلومیت کی ہوگی, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. دوسرا کام امام زین العابدین نے کیا کہ بنو امیہ خصوصاً یزید کے جو کرتوت تھے انہیں برسر عام پھیلانے شروع کیا. منحال امام کا صحابی پہنچا, امام نے کہا دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, دین کتنا وسیع پھیل گیا ہے, لیکن ہم آل محمد پر آج بھی ظلم ہو رہا ہے. یعنی بتایا کہ ہم مظلوم ہیں, آج بھی مظلوم ہیں, امام بتا رہے ہیں. پھر شہادت کو اور جہاد کی ترغیب دی امام نے. ایسا نہیں کہ امام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تھے, نعوذ باللہ خوف کا شکار ہو گئے تھے کہ یزید میرا کچھ کر دے گا. حکمت عملی چینج کی, اجازت نہیں تھی نہ لوگوں کو امام کے پاس آنے کی نہ امام کو لوگوں کے پاس جانے کی. اب امام نے احادیث کے ذریعے سے جہاد و شہادت کو زندہ رکھا. فرمائے اب امام کی دو احادیث آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں, دو جملے امام کے, کہ دیکھیں امام احادیث کے ذریعے سے در حقیقت جہاد و شہادت کی روح کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے زمانے میں جو ظالم ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. ما من خطوة احب الى اللہ من خطوتین خطوة يصد بها صفا في سبيل الله وخطوة الى ذي رحم قاطع يصلاها. دو قدم ایسے ہیں تمام قدموں میں اٹھائے جانے والے تمام قدموں میں دو قدم ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. پہلا قدم وہ جو اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اسے جہاد کی راہ میں سبیل الہی میں صف کو تشکیل دینے کے لیے اٹھایا جائے, اللہ کو وہ قدم بہت پسند ہے. یعنی جہاد یعنی دشمن یعنی ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ. یہ دوسرا قدم یہ کہ صلہ رحم کرنے کے لیے. پھر فرمایا ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرتین, تمام قطروں میں سے دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں, قطرۃ دم فی سبیل اللہ وقطرۃ دمع فی سواد اللیل من خشیت اللہ. کیا فرماتے ہیں امام؟ تمام قطروں میں سے دو قطرے اللہ کو بہت پسند. پہلا قطرہ وہ جو شہید کے جسم سے اللہ کی راہ میں گرتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند, اور دوسرا وہ جو رات کی تاریکی میں اللہ کے خوف سے ایک بندہ مومن توبہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نکلتا ہے. بیلنس کر دی زندگی, یعنی رات کی تاریکی میں عبادت بھی کرو اور پھر دن میں جا کر ظلم کے خلاف قیام بھی کرو کہ اگر اس راہ میں مارے جاتے ہو تو شہید کہلاؤ گے. یہ دوسرا کام امام کا. تیسرا کام کہ لوگوں کو تیار کرنا. کس طریقے سے امام فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر. کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور جو بھی انما شیعتنا من جاہد فینا ومنع من ظلمنا حتی یأخذ اللہ لنا حقنا. امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ ہمارا پیروکار وہ ہے, یہاں سے مراد صرف 12 امام کو ماننے والے شیعہ پیروکار نہیں بلکہ ہر وہ مسلمان جو اس زمانے میں تھا. میں حسینیت کی تعریف فی زمانہ صرف شیعوں کو شامل نہیں کرتا ہوں, اس میں سنی بھی شامل ہیں, اس میں فوج بھی شامل ہے, چونکہ مظلوم ہے نا, جو مظلوم ہے وہ حسین کا ساتھی ہے, دیوبندی علماء بھی شامل, اہل سنت عوام اور علماء بھی شامل اس حسینیت و مظلومیت میں. تو امام بھی کہہ رہے ہیں انما شیعتنا اس زمانے میں کہ ہمارے پیروکار وہ ہیں. مظلومیت اور حسینیت کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ جو ہماری راہ میں جہاد کریں اور جو ہم پہ ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف ڈٹ جائیں, یہاں تک کہ اللہ ہمارے حق کو ہم تک پہنچا دے. تیسرا کام یہ امام کا. چوتھا کام امام کا افراد کی تربیت. مختلف افراد امام نے تیار کیے جن میں سے ایک ابو حمزہ الصمالی رحمت اللہ علیہ, امام کے صحابی ہیں جنہوں نے بہت ساری احادیث کو امام سے نقل تربیت کی شاگردوں کی. امام کا ایک اور کام مختصر کر رہا ہوں, صرف سمجھے کہ آپ کو فہرست کے عنوانات بیان کر رہا ہوں. ایک اور امام کا کام وہ کیا تھا؟ امام چاہتے تھے کہ دعا کے ذریعے سے دین کو بیان کیا جائے. امام پہ پابندی, لوگوں پہ پابندی کہ لوگ نہ آ سکے نہ امام جا سکے. اب امام نے کیا کیا؟ دعاؤں کے ذریعے سے جس طرح ذکر مصائب اہل بیت کو بیان کر کے یزیدیت کو بدنام کیا, یعنی امام نے کہا کہ میرا بابا قتل ہو گیا شہید ہو گیا, آل نبی کو قیدی بنا، اس ظلم کو بیان کرتے ہوئے آل نبی کی مظلومیت کو بیان کیا. آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آل محمد پر ہونے والے مصائب کو بیان کر کے اس مظلومیت میں جو بھی شریک ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، فوج کا ہو، رینجرز کا ہو، پولیس کا ہو، میڈیا کا ہو، وکیل ہو، تاجر ہو، کوئی بھی ہو، اس کی مظلومیت کو بیان کرے. یہ فرض ہے ہم پر، تاکہ یہ دہشت گرد، یہ پاکستان کے دشمن، یہ طالبان، یہ امریکہ نواز، جن کو ڈالر مل رہے ہیں، جن کو ریال مل رہے ہیں، جن کو پشت پناہی حاصل ہے در حقیقت اسرائیل کی، یہ مسلمانوں کا آپس میں باہم تسکریبہ کرنا چاہتے ہیں. امام کا ایک اور کارنامہ یہ تھا کہ دعاؤں کے ذریعے سے، کہ پابندی ہے تو امام نے دعائیں دی، کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے، وقت کے دعوے میں گنجائش نہیں، کہ دعاؤں کے جملے امام کے جو امام نے نقل کیے ہیں، 54 دعائیں امام کی صحیفہ کاملہ میں موجود. شیخ طنطاوی جامعت الازہر کے وائس چانسلر ہیں مرحوم شیخ محمد طنطاوی، ان کی خدمت میں جب ایک شیعہ عالم دین نے صحیفہ کاملہ پیش کی تو حیرت زدہ رہ گئے اور کہنے لگے کہ مکتب تشیع کے پاس دعاؤں کا، احادیث کا، اقوال کا، ہدایت کا ایک ایسا گراں بہا ذخیرہ موجود ہے جو اہل سنت کے پاس نہیں ہے. یہ اعتراف ہے علماء اہل سنت کا، دعاؤں کے ذریعے سے امام نے در حقیقت بیان کیا. بس عزیز گرامی، بہت سارے اور نکات تھے جن کو میں چاہتا تھا بیان کروں، لیکن بس اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر صرف فہرست وار آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے محمد والے محمد پر، کیونکہ میں کافی سارے نکات یہاں پر ذکر کرنے کے لیے لایا تھا کہ، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بنو امیہ کا زوال شروع ہو گیا اور مروان جو بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا، جب اس کا سر کاٹ کر ابو العباس کے پاس، جو بنو عباس کا پہلا خلیفہ تھا، اس کے پاس لایا گیا، تو وہ ایک دفعہ مروان کے سر کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے میرا اور میرے قبیلے کا انتقام تجھ سے لیا اور مجھے تجھ پر کامیاب قرار دیا. یعنی بنو امیہ ایک دفعہ ختم ہو گئے تھے، اور جب امام حیات تھے، امام سجاد، تو کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو عبد الملک جو زمانے کا بادشاہ تھا وہ بھی طواف کر رہا تھا، امام آگے تھے پیچھے تھا، تو اس کی یہ بات بڑی بری لگی کہ میں بادشاہ وقت ہوں، میں خلیفہ اور سلطان ہوں، یہ کون شخص ہے جو میرے آگے چل رہا ہے اور میری تو توجہ نہیں کر رہا. کسی نے کہا یہ علی بن الحسین ہے. کہا کہ اچھا، یہ علی بن الحسین ہے. خاموش ہو گیا. جب طواف کر چکا تو وہاں پر بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ علی بن الحسین کو بلایا جائے. امام سجاد اس کے پاس پہنچے، کہا کیا کام ہے، کہا کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ اب امام کا جواب سنیں، تم سے پہلے جتنے حکمران تھے انہوں نے میرے بابا کی، میرے بابا کو قتل کر کے، توجہ فرمائیں، میرے بابا کو قتل کر کے ان کی دنیا کو تو خراب کر دیا، لیکن اپنی آخرت کو برباد کر دیا. کتنا سری لے جا ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، تم سے پہلے جتنے تھے انہوں نے میرے بابا کو قتل کیا اور اپنی آخرت برباد کیا، تو بھی یہی چاہتا ہے؟ تو بسم اللہ کر. اس نے کہا نہیں نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو انعام اکرام دیتے ہیں، آپ کو وسائل امکانات دیتے ہیں. امام نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. امام نے اپنی ابا اتاری، زمین پہ بچھائی خانہ کعبہ کے سامنے، اور وہاں دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا خداوندہ، اے رب العزت، اپنے خاص اولیاء کی عزت و کرامت شخص کو دکھا دو. بس یہ کہنا تھا کہ امام کے اطراف جتنی زمین تھی اس کے تمام ذرے زہر جواہرات میں تبدیل ہو گئے. اب یہ منظر جو دیکھا تو عبد الملک پریشان ہو گیا. امام نے کہا یہ ہے ہماری قدرت، عالم تقویم میں تصرف اس کو کہتے ہیں. کن فیکون کے مظہر اعلیٰ یہ ہیں, یہ ہے ہماری, ہمیں تیرے مال و منال کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تیرے وسائل و امکانات کی کوئی ضرورت نہیں. اور کہا خداوندہ تیرے اس بندے کو اس مال زر و جواہر کی کوئی ضرورت نہیں. اور امام کی جملے تھے کہ دوبارہ وہ ہیرے جواہرات مٹی کے ذروں میں تبدیل ہو گئے. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. یہ امام کی طاقت و قدرت, چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے لیکن نہیں, عام طریقے سے جہاد کیا. اور اگلا جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صبر و رازداری. کہ صبر کے ساتھ آج پاکستانی عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے, صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس امتحان کو گزارے. ہمارے مومن بھائیوں کو نسل سے شہید کیا جا رہا ہے, صبر کے ساتھ تحمل کرتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے یہ امتحان کا وقت گزر جائے گا تاکہ حسینیت کا دور. اس سے یہ تو کچھ نہیں ہے جو تاریخ میں ظلم ہوا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں پر. حسین کی محبت نے کیا کیا نہیں کیا, بازو کٹوا دیا, ٹانگوں کٹوا دیا, سر قلم کرا دیے تاکہ حسینیت کا کارواں چلتا رہے. بس عزیزان گرامی, امام کے اور بھی نکات تھے جن کو میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی کے باعث. یہ امام سجاد کی سیرت ہے کہ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امام نے یزیدیت کو بے نقاب کیا, دعاؤں کے ذریعے سے میسج کو پہنچایا, مظلومیت کربلا کو عام کیا, افراد کو تیار کیا, لوگوں کی خدمت کی, غلاموں کی تربیت کی. یہ امام, اور یہی وجہ ہے کہ 35 سال میرے مولا نے گریا کیا. 35 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے. کس طرح پانی دیکھتے تو گریا فرماتے, کربلا یاد آ جاتی, مولا کی پیاس یاد آ جاتی, ننے ننے بچوں کی پیاس یاد آ جاتی. کس طرح گریا کیا امام سجاد؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا کب تک گریا کریں گے؟ امام علی الدین فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا تو یعقوب فراق یوسف میں اتنا روئے تو قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی. تو ذرا انصاف سے بتا کہ 18 جوانان بنی ہاشم فخر یوسف ایک دن میں قتل کر دیے جائیں اور میں گریا نہ کروں؟ میرے بابا کلاشا, میرے چچا کلاشا, میرے بھائی علی اکبر علی اصغر کلاشا, اون محمد کی شہادت, قاسم کلاشا, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. بس اس طریقے سے امام سجاد در حقیقت ظلم و ستم کو بیان کر رہا ہے. تو اس سائل نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے نا, چونکہ مصائب مجھ سے پہلے مولانا پڑھ چکے ہیں, بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا, شبِ تابوت برآمد ہوگا, زیارت کیجئے گا. کہا کہ مولا شہید ہونا آپ کی تو شرف و کرامت ہے. کہا کہ جی ہاں ہماری عادت ہے کہ ہم شہید ہوں اللہ کی راہ میں, لیکن ایسا ہی تو بتا کیا نبی ذاتیوں کے ساتھ, آل نبی کی خواتین کے ساتھ بے مقنع و چادر انہیں بازار میں لیے جانا ہے, کیا یہ بھی آل نبی کے لیے میراث ہے؟ اللہ اکبر. بس میرا امام اس طرح گریا فرما رہا ہے. اور جب مولا سے پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی یہ بتائیے مولا, تو مولا یہ نہیں بتاتے کہ سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ تھا کہ جب اکبر کی برچی لگی, سب سے زیادہ مصیبت کا وہ تھا جب علی اصغر کی برچی لگی یا ان کے تیر لگا, یا قاسم کا لاشا پامال ہوا, یا جب میرے بابا کا لاشا پامال ہو رہا تھا. کہیں کوئی ذکر نہیں کیا, ایک دم دل پہ ہاتھ رکھا, سر کو جھکا کے کہا الشام الشام الشام. ارے وہ شام تھا جب ہم یزید ناوکار کے سامنے اس شرابی کے سامنے نبی زادیاں بے مقنو و چادر رسن بستہ تھی, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, میرے پیر میں بیڑیاں, گردن میں خاردار توک. ارے کسی بھائی سے پوچھو اس کی بہنیں اگر ساتھ ساتھ ہوں اور وہ بے پردہ ہوں اور سامنے زانیوں کا شرابیوں کا مجمع ہو تو کس طرح ایک غیور بھائی برداشت کرے گا. اللہ اکبر, 35 سال امام اس ظلم کو برداشت کرتے رہے. خدا نے جب 11 محرم کا قافلہ چلا تھا نا, خدا نے امام سجاد کا امتحان کیسے لیا؟ جب ایک دفعہ اونٹوں کا قافلہ مقتل سے گزر سید سجاد نے دیکھا امام حسین کا لاش بے گور و کفن پڑا ہوا ہے, ایک دفعہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا, جناب زینب آگے بڑھی, بیٹا سید سجاد اپنے آپ کو دلاسا دو. تو امام وقت بابو بھی اما, ارے میرے چچا اور میرے بابا کا لاشا اس طرح بے گور و کفن پڑا ہو, ان آدھا کے لاشے ایک دفن کر دیا جائے, نواز رسول کا لاشا, پامال شدہ لاشا, بے گور و کفن لاشا سرزمین کربلا میں پڑا ہو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس عزادارو, میرے مولا نے در حقیقت اس طریقے سے کربلا کو زندہ رکھا. امام سجاد کا ایک اونٹ تھا جس پہ آپ نے 25 حج کیے, لیکن زندگی میں کبھی ایک چابک اس اونٹ کو نہیں مارا, ایک تازیانہ اس اونٹ کو نہیں مارا. سید سجاد کے دل سے پوچھئے کہ جس نے اس اونٹ پہ 25 حج کی ہوں اور ایک تازیانہ نہ مارا ہو, تو اس کے دل سے پوچھئے جب کوفہ سے شام اور شام کہ دربار بازاروں میں تازیانے لگتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے ملا کے کہتے تھے بھیا ہمیں نجات دو, ہمارے تماشے لگ رہے ہیں, ہمارے تازیانے لگ رہے ہیں. سید سجاد ہتھکڑیوں میں جھگڑا ہوا, گردن میں توک خاردار, ان صداؤں کو کیسے برداشت کرتا ہوگا, جیتا ہوگا مرتا ہوگا اور ان صداؤں کو برداشت کرتا ہوگا. اللہ اکبر. بس ادادارو, امام کی حالت یہ تھی, جب پانی لایا جاتا آپ گریہ فرماتے, وضو فرماتے, چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا, خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے جسم کانپنے لگتا خوف الہی سے. بس عزادارو, آخری وقت آیا, امام محمد باقر کو بلایا اور کہا بیٹا ہم جا رہے ہیں, دیکھو یہ راز امامہ تمہیں دیے اور میرے بابا, میری وصیت یہ ہے میرے بابا کے غم کو زندہ رکھنا. اللہ اکبر. بس امام سجاد کو غسل دینے کا وقت آیا, امام محمد باقر آگے بڑھے, ایک دفعہ مہراہن ہٹایا کمرے سید سجاد سے, اب جو دیکھا ساروں قطار رونے لگے, ایسے نشانات تھے, دروں کے نشانات تھے سید سجاد کی پیٹھ پر جس کو امام کبھی نہ بتا سکے. اللہ اکبر. غسل ہو